الصفاء. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. یہ آج 25 نمبر کا گناہ ہے کبیرہ، 24 گزر چکے ہیں، یہ 25واں گناہ ہے کبیرہ. یہ ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنا، یا اپنی جانب سے کوئی بات بنا کر کے یا غیروں کی بات کو اللہ اس کے رسول کی جانب منسوب کرنا. بات کسی اور کی ہو، بات اپنی ہو، لیکن سامنے والے کو اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، حجت اور برہان قائم کرنے کے لیے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ. یہ بہت بڑا گناہ. اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ہیں، جن میں سے دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے ہم پڑھتے ہیں. ایک تو پڑھ چکے ہیں، اس سورہ آراف کی آیت نمبر 31، 32 اور 33. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده فالطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما وطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حديث اور قرآن، اس کے حرام ہونے اور اللہ اس کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنا، جس کا تذکرہ آج ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس جھوٹ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، اگر اللہ تعالی کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے، یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کیا جائے، یہ انسان اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے، خارج ہو جائے گی سوال. دوسری شکل یہ ہے کہ انسان کسی حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یوں ہی اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات میں کچھ پختگی پیدا کرنے کے لیے، یا لوگوں کو قریب دین کے قریب لانے کے لیے اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے دیا جائے، تاکہ لوگ دل نرم ہو اور فوری طور پر دین پر آ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے، یا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے اپنی رائے سے، تو وہ کفر ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر انسان جھوٹ بولتا ہے یا دین کے نام پر، تو اس کی دو قسمیں ہیں، میں نے بتایا. نمبر ایک، انسان کو اسلام سے خارج کر دینا. نمبر دو, اسلام کے خارج تو نہیں کر دیتا, ہو جاتا, لیکن انسان گناہ کبیرہ کا مرتقی ہوتا ہے. جو جھوٹ انسان کو اسلام سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتا ہے, یہ وہ جھوٹ ہے کہ کوئی انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے یا حرام کردہ چیز کو حلال کرے, یہ وہ جھوٹ ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. دوسری شکل یہ ہے, دوسری قسم یہ جھوٹ بولنے کی کہ انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی تبدیلی تو نہیں کرنا مقصد ہوتا, بس جھوٹ بول دیتا ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو قریب کرنے کے لیے, لوگوں کو بہلانے کے لیے, لوگوں کو برگلانے کے لیے, لوگوں میں شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے. اگر انسان اس طرح سے جھوٹ بول دیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اب آئیں سب سے پہلے قرآنی آیات کو دیکھیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں نے شروع میں پڑھی تھی, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب بھی اے لوگ کوئی بے حیائی کے کام کرتے ہیں, فحش کام کرتے ہیں, فحش اور بے حیائی کا کام کرنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ وجدنا آبا علیہا آبا انا, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. ہے وہ فحش غلط بے حیائی کا کام, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے, لیکن وہ لوگ کہتے کہ وجدنا آبا انا وجدنا علیہا آبا انا. بھائی یہ جو ہم کرتے ہیں یہ کیسے گناہ کا کام ہوگا جبکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا. واللہ امرنا بها, اور اللہ تعالی نے ہم کو اس کا حکم دیا. دیکھو کام تو بے حیائی کا ہوتا, گناہ تو ہوتا, لیکن سامنے والے کو اپنی بات منوانے کے لیے کیا کہہ دیتے؟ دو دلیلیں دیتے, ایک یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا ہے, دوسری چیز یہ کہ واللہ امرنا بها, تم یہ کہتے ہو بے حیائی کے کام ہے حالانکہ اللہ نے ہم کو یہی کرنے کا حکم دیا ہے. کیا ہوتا تھا؟ جیسے کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے روایات میں, واضح کتب حدیث اور کتب تفاسیر کتب سیر سب بھری ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو بہنا سارے کپڑے اتار کر کے رکھ دیتے, جیسے آپ نہانے کے لیے حوض میں کود جائیں بہنا ہو کر کے, آپ تو کم سے کم پیچھے کیا پہن لیتے ہیں؟ چلی ہاں پہن لیتے ہیں اندر, ہاں وہ تو کچھ پہن لیتے ہیں, وہ تو بالکل ویسے ہی لیں گے, وہ کود پڑتے تھے حرم کے اندر اور طواف کر رہے ہیں, کوئی کپڑا نہیں پہنتے. ہاں عورتیں بھی اپنے پورے کپڑے کو نکال کر رکھ دیتی, صرف یہ سامنے معمولی سے سمجھے کہ ہاں 2 انچ چوڑی کوئی چیز رکھ لیتی تھی بس, اور وہ کعبہ کا طواف کر. لیکن یہ ہے کہ طواف کرتے وقت جب عورتیں برہنہ ہو جاتی بالکل, تو کہتی الیوم یبدو کلہ عبادہ فما بدا منی لا احلہ, آج ہمارے جسم کعبہ کے گھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں طواف کر رہے ہیں, میرا پورا جسم کھل جائے یا آدھا کھلے, لیکن اتنا یاد رکھنا میں کوئی بے حیا عورت نہیں ہوں, اگر جسم کا کوئی حصہ کھل گیا ہے تو کسی مرد کا دیکھنا میں حلال نہیں کرتی, سب کے اوپر حرام ہے کہ ہمارے اوپر وہ نگاہ اٹھائے. یہ اشعار پڑھتی رہتی ہیں اور کعبہ کا طواف کرتی رہتی ہیں. مکے کے لوگ جب قرآن پاک آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے, اور آپ نے ان چیزوں سے انہیں روکا کہ بھئی کعبہ کا طواف برہنہ نہیں ہونا چاہیے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, کپڑا پہنو اچھی طرح سے پھر اللہ تعالی کے گھر میں آؤ. تو اب مکے والوں نے اپنے اس فحش اور غلط کام، جو کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کے دل میں ایک زمانے سے چلا آ رہا تھا، یہ ان کے دل میں باقاعدہ دین اور شریعت ہو گیا تھا، اس کے خلاف عمل کرنا ان کے لیے نئی چیز معلوم پڑتی تھی. اب انہوں نے اپنے اس عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے دو دلیلیں تھیں. یاد رکھو، جو انسان بڑا سے بڑا گناہ کرے، اگر اس گناہ کو دین سمجھ لیتا ہے، صحیح سمجھ لیتا ہے، تو اس کی وہ کیا دیتا ہے؟ دو دلیلیں دی. نمبر ایک، پہلی دلیل ان کی کیا؟ وجدنا علیہا آباءنا. یہ کوئی نئی چیز نہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. یعنی کیا؟ باپ دادا نے جو کچھ کیا تھا اس کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا، اور یہی ہے انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب، کہ باپ دادا کے طریقے کو کیا وہ سمجھ لیں کہ جیسے کرتے ہی بھی آئے. اگر غلط ہوتا تو باپ دادا کیوں کرتے؟ باپ دادا کوئی بیوقوف تھے؟ کوئی پاگل تھے؟ ان کا دماغ خراب تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں. باپ دادا کے رسم و رواج اور ان کے عمل کو وہ اپنا صحیح اور درست سمجھتے تھے، حجت سمجھتے تھے. حالانکہ برہنہ ہو کر کے کعبہ کا طواف کرنا، ایک موٹی عقل کا انسان بھی سمجھتا ہے کہ یہ کعبہ کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے، اور ہے یہ بہت بڑا گناہ. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ یہی کہہ دیتے کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے وہ بالکل درست تھا. پہلی دلیل سمجھ میں آ گئی. اور سب سے بڑی دلیل آج ہمارے اور آپ کے یہاں بھی یہی ہے. کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ تو یہی دلیل آج ہمارے اور آپ کے یہاں بھی پیش کی جاتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو تو سب سے پہلے باپ، اور حالانکہ سوچنا چاہیے کہ باپ دادا کے ہاں کوئی یہ غلطی تو نہیں رہ گئی تھی. دوسری دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالی نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ اپنے کسی عمل کو یا کسی چیز کو اللہ تعالی یا اس کے رسول کی طرف منسوخ کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا، یہی کیا ہے؟ گناہ ہے، کبیرہ ہے. مکے والوں نے کیا کہا؟ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالی نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے. کس کا حکم دیا ہے؟ کہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کے کر رہے ہیں. دو دلیلیں ہو گئی ان کی. پہلی دلیل کیا تھی؟ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، ہم اس کی پیروی کریں گے. چلیں، یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز تھی واللہ امرنا بہا. اب یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے کہاں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ نے کہاں ان کو ایسے کرنے کا حکم دیا ہے؟ اب شیطان ان کے ذہن میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کے دل میں دلیل ڈالتا ہے. لازمی چیز ہے، شیطان تو خوب بیوقوف بنا رکھا تھا اہل مکہ کو کہ کعبہ کا طواف کریں. ذرا سوچو، دنیا میں کسی گھر کے اندر اپنا برہنہ ہو کر کے اپنا ستر نہ کھولے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے تو ستر کھول لیں. دنیا کی کوئی قوم اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. لیکن مکے والوں کو کے ذہن میں شیطان نے کیا بات ڈال رکھا تھا؟ دیکھیں، کعبہ کا احترام فرض ہے. سوچو کس طرح سے شیطان نے گھمایا ان کو، کعبہ کا احترام فرض ہے، اور یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر کے غیبت بھی کر لیتے ہیں، چنگلی بھی کر لیتے ہیں، زنا بھی کر لیتے ہیں، چوری بھی کر لیتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں. اب ایسے گندے کپڑے جن کو پہن کر کے انسان گناہ کا کام کرے، شراب پیے، اب ان کپڑوں کو پہن کر کے اللہ کے گھر میں جانا تو بہرحال اس کی توہین ہے. اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ احترام کرنے کا. اور ان کپڑوں کو پہن کر کے کعبہ کا طواف کرنا احترام نہیں بلکہ توہین ہے. کیوں؟
یہ کپڑے گنہگاروں کے ہیں. اب یہ کپڑے جن کو پہن کے ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہن کر کے کیسے جائے؟ کعبہ کی توہین ہے. یہ دلیل پیش کرتے ہیں. تو دو دلیلیں دیا. پہلی دلیل دی ولدنا علیہا آباءنا، ہم نے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ کپڑے باہر اتار کر کے کعبہ کا برہنہ طواف کرو. اللہ تعالی نے فرمایا قل، اے ہمارے نبی آپ اعلان کریں، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالی اس بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. یہ تو بے حیائی ہے. اللہ تعالی بے حیائی کا کام کا حکم کیسے دیکھا؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ تعالی کے متعلق وہ باتیں جس کا علم تمہیں نہیں؟ سوچو، تم یہ کہتے ہو کہ ہاں ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم گناہ کرتے ہیں، پھر انہیں کپڑوں کو پہن کر کے اللہ کے گھر میں آنا کعبہ کی توہین ہے. تم نے کہیں پڑھا؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ان گنہ کپڑوں کو پہن کر کے کعبہ کی توہین ہے یا کہ بہانا کرنا طواف کرنا کعبہ کی توہین ہے؟ دیکھو، اپنی جانب سے تو یہ بات گڑھ کر کے تم کس کی طرف منسوخ کر دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی جانب. اتقوا علیہ السلام، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 تھی. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ خالصۃ یوم القیامۃ كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ بہت سارے لوگ عرب کے زیب و زینت کی بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، بہت ساری چیزیں. خود کعبہ کے طواف کرنے کے بعد اپنے اوپر لباس پہننا ہی، جیسے میں نے بتایا کیا کر رکھا تھا انہوں نے، حرام کر رکھا ہے. زیب و زینت کی چیزیں، بہت ساری کھانے پینے والی چیزیں، صاحبہ ہے، بحیرہ ہے، سام ہے، یہ بہت سارے جانور تھے. اونٹنی جو ہے پانچ بچے اگر دے دے تو پھر اس کا استعمال ارباب کے لیے، مالک کے لیے حرام ہے. اب وہ کس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ درگاہوں پر جو لوگ آ کر کے پڑے رہتے ہیں ان کے کھانے کے لیے ہونا چاہیے. ایک ان کا عقیدہ تھا مکے والوں کا. جو اونٹنی لگاتار 7 مرتبہ مادہ بچہ جن دے، اب اس اونٹنی کا استعمال نہیں. کیوں؟ یہ لڑکا نہیں جنتی، اس کا مطلب کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر میں ڈالو. لڑکا اگر جنتی تو ہمارے بھائی تھے، لڑکی تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم کو کیا پسند ہے. لڑکا اس لیے اس کو کس کے خاتے میں ڈال دو؟ اللہ تعالیٰ کے. اس طرح سے بہت سارے جانور مکے والے اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا شاربۃ ولا وسیرۃ ولا حام، یہ 4 قسم کے جانور تھے جن کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ کس نے حرام کیا یہ زیب و زینت کی چیزیں استعمال کرنا تمہارے اوپر؟ اللہ نے تو حرام نہیں کرا دیا، کس نے حرام کرا دیا؟ وقت یہ بات ہے میرا رزق، یہ پاکیزہ جانور اللہ نے تمہارے لیے جو پیدا کیا، ان کا کھانا تو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا تھا، کس نے حرام کیا تمہارے اوپر؟ جیسے ہمارے ہندو پاک کے اندر اس کی چھوٹی سی مثال، کبھی پاکیزہ چیزیں لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس کی مثال کوئی دے سکتا ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عوام میں مشہور ہو گیا کہ عقیقے کا گوشت دنیا کھا سکتی لیکن ماں باپ، ہاں ہے کہ نہیں، بعض علاقے میں ماں باپ کے لیے اس کا کھانا کیا ہے؟ سوچو، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا تمہیں بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے حلال کرا دیا، اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو تمہارے اوپر، بولو بتاؤ کون ہے؟ من حرم زینۃ اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زیب و زینت کی چیزیں استعمال کرنا تمہارے لیے جو حلال کرا دی، جو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، تمہارے اوپر کس نے ان کو حرام کیا؟ اور طیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کو اللہ نے حلال کیا، کس نے حرام کیا تمہارے اوپر؟ قل، ہمارے نبی آپ کہیں، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس زیب و زینت کی چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں کس کے لیے؟ ایمان کافروں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ان کے لیے تو کتے اور خنزیر ہیں، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ حلال کبا زیب و زینت کی چیزیں ہیں، یہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ہیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے زیب و زینت کی ایمان والوں کے لیے، کافر اگر استعمال کر رہا ہے تو مومنوں کے طفیل میں، مومنوں کے طفیل میں کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو تمہاری برکت سے اٹھا رہے ہیں، ورنہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کافروں کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ان سے ناراض رہتا ہے، لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ ما سقى منها کافر شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض رہتا ہے ان کافروں اور مشرکوں سے، غیر مسلموں سے، کہ اگر دنیا کی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا، لیکن دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا ہے، لیکن قیامت کے دن آخرت میں تو صرف تمہارے لیے یہ خاص ہیں، کن کے لیے خاص ہے؟ صرف مومنوں کے لیے، یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے رزق اور دنیا کی نعمتیں دنیا میں تو کافر مومنوں کی طفیل میں استعمال کر لے رہا ہے، لیکن آخرت میں کافروں کو بالکل نہیں ملے گی، یہ ساری چیزیں مومنوں کے لیے خاص ہیں، اس کی دو مثالیں دیتے ہیں قرآن پاک سے، نمبر ایک سورہ آراف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کو پیاس لگتی، اپنے غلام اپنے نوکر سے پانی مانگتے، ایک گلاس پانی ایک پیالے میں پانی اگر بھر کر کے غلام دیتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اٹھاتے تو اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے، پانی یہاں آتے آتے اتنی آنکھ سے آنسو بہتے کہ پانی نہیں پی پاتے تھے، یہ خالص پیومن قیامت، دنیا میں استعمال کر لیں ہمارے طفیل میں، اور بدبخت لوگ مسلمانوں جن کے طفیل سے ان کو رزق ملا ہے انہیں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، معلوم ہے جس دن مسلمان نہیں رہ جائے گا اس دن یہ دنیا سب ختم، کیوں؟ ان کافروں کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ ہم ریا چلے جاؤ پیٹی خرید لو، کس کی؟ سنترے کی، آم کی، گلتکال کی، تو خرید تو لیا آپ نے، دکاندار سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو تھیلی میں پلٹ کر کے دو، کیا دو؟ تھیلی میں، یہ ہوتا ہے نا، یا بھائی ہم لیتے ہیں، اب جو صاف ستھرا اچھا ہے اس کو اپنے تھیلی میں ڈالتے ہیں اور باقی جو کچرا ہے اس کو پھینکتے جاتے، یہی ہوتا ہے نا، جتنے سڑے گلے داغدار بیکار ہیں خریدنے والا سب وہاں چھوڑ دیتا ہے، اب جو پکے اچھے ہیں صحیح سالم ان کو تو آدمی اٹھایا لے کر کے چلا آیا، جو کچرا رہ گیا وہ کہاں گیا؟ سڑے گلے بلدیا، پھر بلدیا نے کیا کیا؟ لے جا کر کے اس کو باہر کہیں پھینکا، اور وہاں کیا کیا؟ آگ لگا کر کے جلا کے ختم، ابھی جب مومن دنیا میں نہیں رہ جائیں گے, سارے کچرے رہ جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اب دنیا باقی نہیں رہے گی. اس لیے سنا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث, آپ ارشاد فرماتے ہیں جب تک دنیا میں ایک انسان بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, تب تک قیامت. جس دن دنیا کلمہ پڑھنے والوں سے خالی ہو گئی, اب قیامت کافروں کے اوپر آ جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری, ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, ہے برکت ارض و سما خلافت تیری. تو میرے بھائیوں, مسلمانوں کو کوئی دنیا سے ختم کر کے اسے دنیا میں زندگی نصیب نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ ساری نعمتیں دنیا میں مومنوں کے لیے ہیں, مومنوں کی طفیل میں کافر بھی استعمال کر لیں, لیکن آخرت میں ان طفیلیوں کو بھی کچھ حاصل نہ. وہ خالصتا یوم القیامہ, آخرت میں تو صرف مخصوص ہوگی ہماری نعمتیں ایمان والوں کے لیے. مثال دے رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے قریب پکلاتے تو اتنا رونے لگتے کہ پی نہیں سکتے تھے, آنکھ سے آنسو بہ پڑتے. لوگوں نے پوچھا, آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں, پانی آ جانے کے بعد انسان کو پی کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن آپ رونے لگتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ پینا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی بات اصل یہ ہے کہ جب پیاس لگتی ہے تو پانی تو مانگ لیتا ہوں, لیکن جب ٹھنڈا پانی تم لاتے ہو تو مجھے قرآن پاک سورہ آراف کی آیت یاد آ جاتی ہے. آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں تو ہمیں کتنی مرتبہ بھی پیاس لگے ٹھنڈا شیریں میٹھا پانی اٹھاتے ہیں اور پی لیتے ہیں, لیکن یہی جو آج ہم دنیا میں جتنی مرتبہ چاہے جتنا چاہے پانی مانگ کر کے پی لیں, لیکن قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جہنمی ایک ایک قطرے پانی کے لیے تڑپیں گے, لیکن ان کو ایک قطرہ پانی بھی نصیب. خالصتا یوم القیامہ, یہ دنیا کی نعمتیں صرف کس کے لیے آخرت میں خاص ہوگی؟ صرف مومنوں کے لیے. پھر کہنے لگے جب کفار اور مشرکین جہنم میں ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترسیں گے اور مارے بھوک اور پیاس کے تڑپتے ہوں گے, انہیں معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ ایک دیوار ہے, اس طرف جنتی ہے اور اس طرف آپ جہنمی ہیں. جنتیوں کے پاس تو بہت کچھ ہے, اب وہ فوری طور پر آواز لگائیں گے, ورادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, جہنمی لوگ آواز لگائیں گے جنتیوں کو اور کہیں گے میرے جنتی بھائیوں, الافیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, آواز لگائیں گے ہمارے جنتی بھائیوں آپ لوگوں کے پاس جنت میں پانی اور کھانے کی نعمتوں کا ریل بیل ہے, بڑا مہربانی, الافیض علینا من الماء, تھوڑا سا پانی ہمارے پاس مڈیل دے تاکہ ہمارے یہاں بھی پانی آ جائے, او مما رزقکم اللہ, یا کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں تھوڑی سے آپ ہمارے پاس بھیج دیں, ہمارے یہاں نہ کھانے کا انتظام ہے نہ کوئی پانی کا انتظام ہے. جب جہنمی اس طرح سے مانگیں گے تو جنتی کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین, یہ جنت ہے, یہ آخرت ہے, دنیا کو ختم ہو گئی, اور جنت کا کھانا اور جنت کا پانی اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے اوپر کافروں کے اوپر حرام کرا کے رکھا ہے. تو ہم آج حرام کام کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, تو اس طرح سے وہ انکار کر دیں گے. تو میرے بھائیوں, ایک چیز تو یہ تھی. دوسرا واقعہ سورہ حدید کے اندر بیان کیا گیا ہے, پل صراط پر گزرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نور. پل صراط پر گزرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نور. وہ بہت ہی باریک, بال سے زیادہ باریک اور تلوار کے دھار سے زیادہ, اور ایک یہ برج ہے, پل پل بولتے ہیں نا, ہاں وہی پل, صراط الگ ہے, پل ہے,
برج اور جسے ہے, اسی کو پار کر لینے کے بعد جنت میں داخل ہونا ہے, اور نیچے جہنم ہے. اور ایک روایت کے مت واقع ہے اتنی خطرناک جگہ میں جگہ اس کے اندر نوکیلے چاکو سمجھے فٹ کیے ہوئے ہیں, اگر کوئی انسان کسی آدمی کا پیر پھسل جائے اور اس رات سے گرے تو سینکڑوں سال اس کو جہنم کے گڈھے میں پہنچنے میں لگ جائے, لیکن سیدھا نہیں جائے گا, ہر جگہ چاکو سے کٹتا پٹتا کہیں آخر جا کر کے جہنم تک پہنچے گا. یہ بڑا خطرناک رہا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو لوٹے گا, چلو جاؤ. اب ایمان والے اپنے اعمال کے مطابق جس کے بعد جتنا عمل ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا, لیکن ایمان والے جب گزرے تو دعا کیا مانگتے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اللہ یہ بڑا تہا اور بڑا مشکل راستہ ہے, یہ نور ہمارا باقی رکھنا کہیں اندھیرا نہ ہو جائے. اتمم لنا نورنا, اللہ اس میرے نور کو باقی رکھنا جب تک کہ پہنچ نہ جائیں. یہ دعا مانگتے رہیں گے ان کا نور باقی ہوگا. لیکن جب ایمان والوں کو نور ملے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو نور نہیں مل رہا ہے, منافق ہوں گے, دو گلے لوگ جانتے نا, دوسرے لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں ہم سب کو لے کر کے چلتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم کو کسی سے کوئی تعصب نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں, ہم سب کو لے کر کے چلتے ہیں. یہ سب کو لے کر کے نہیں, سب کو لے کر کے نہ چلو, صرف اہلے حق کو لے کر کے چلو, باطل کو ٹھکراؤ. سب کو لے کر کے چلنے والا چکر جو ہے یہ کن کا ہوتا ہے, یہ بے دینوں کا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, صاف کن کا دو. اور ہم کیا کہتے ہیں, سب کو لے کر کے چلتے ہیں, پتہ نہیں سب کو جنتیوں اور جہنمیوں کو, کافروں اور مشرکوں کو, دینوں اور بے دینوں کو, سب کو کیسے لے کر کے چلے گی. اور ہمارے یہاں بڑا روشن خیال ہے, یہ بڑا اچھا آدمی ہے, یہ کسی ایک کو برا نہیں کہتا, یہ سب کو نہیں, یہ اسلام میں آپ کو پسند ہو لیکن اسلام میں پسند نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے, سرا اے درنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, سنگ ہو جا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے, اور دو لو تجھو فجو دھیرو, آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں, نرم پڑ جائیں تو کافر بھی آپ کے لیے نرم ہوگا. یہی ہم چھوڑتے 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 سب کو لے کے چلنا ہے. اب آخر میں کیا نتیجہ نکلا, ہندوؤں اور سکھوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا ہے ہم کو. غلط کہہ رہے ہیں, سب کو لے کے چلنا ہے. نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اب کس کو ساتھ لے کر کے چلے, ہندوؤں اور سکھوں کو بھی. سیدھی سے بات ہو گئی, اب با مسلمان اللہ اللہ اور با محمد رام رام. عید کا آ جائے تو ہندو ہمارے عید میں, اور دیوالی آ جائے تو ہم بھی رام کے دیوالی میں خوش ہو جائے. نہیں, اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا, اسلام تو اس کو حرام کرا دیتا ہے ہمارے اوپر. ولا تلبسوا الحق باطلا. میرا کہ یہ دو رنگے لوگ تھے, یہ دنیا میں بڑے ہوشیار بنتے تھے, آخرت میں بھی اتنی چالاکی دکھلانا چاہے, ان کو نور تو نہ ملا, روشنی نہ ملی. تو ایمان والوں کو جو نور ملا تھا, کہتے بھائی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ فون کریں, نل تمے سو تھوڑا رکے, آپ کے لائٹ سے ہم بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے. آپ ذرا آپ پیچھے ہو جائے, ہم آگے, آپ لائٹ دے گے تو ہم بھی باہر ہو جائیں گے. یہ اصل میں اپیل کریں گے. کہاں کی آئے تھے, سورہ حدید. لیکن بات کیا بتا رہا تھا, خالص تیمن قیامہ. دنیا میں تو مومنوں کے تو فعل میں سب استعمال کر لیں, لیکن آخرت میں ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں. خالص تیمن قیامہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اپیل کریں گے تو نور والے ایمان والے کیا کہیں گے, واپس چلے جاؤ, فل تمہیں سو نورا, جاؤ اپنا نور تراشو, ہم اپنے نور سے تمہیں فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالص تیم القیامہ, کذلک نفسر الآیات لقوم یعلمون, اسی طرح سے اپنے احکام کو بیان کرتے ہیں علم رکھنے والے قوم کے لیے. قل انما حرم ربی الفواحش, سنو یہی ہے آیت میں جو آج کے درس سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اتنی چیز
کو تو یہ آج ایک ہفتہ پہلے کس کے لیے بتایا اور شادیوں کے سارے پیغام اور بڑی بڑی شادیاں بھی کر لیتے ہیں کس کے ذریعے کون سی بے حیائی ہے کون سی چیزیں جو انسان بند کمرہ کر کے بے حیائی کرنا حرام کاریاں روڈوں پر کرنا اس میں کیا کہا جاتا ہے فحش آپ بتاتے ہیں اور فحش بھی دونوں ماں بہارا ملہ وما بطن چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپے انداز میں چھپ کر کے جو بے حیائی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کرا دیا ہے برہنہ فلمیں ہیں ڈرامے ہیں اور ایک لفظ اور مجرا کیا کہتے ہیں ناچ گانے کیا کہتے ہیں مجرا ہاں مجرا ہے پتا نہیں یہ سب ظاہری ہیں بیکار قسم کے پوسٹر ہوں بیکار قسم کی کتابیں ہوں جس میں فحش ہو فحش کی دعوت دی جا رہی ہو یہی کیا ہے ماں بہارا منہا ظاہری اور باطنی کیا ہے چھپ چھپا کر کے انسان اپنے تک محدود رکھے اس فحش کو کسی کو ظاہر نہ ہونے دے بند کمروں میں ہو بند کمروں میں ہو یا کہیں اور ہو ہر قسم کی فحش اور بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کرا دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یاد رکھنا آج بے حیائی کے کتنے اس میں کوئی شک نہیں کبھی ہم ایسی باتیں سخت کہہ دیتے ہیں ٹی وی کے بارے میں وی سی آر کے بارے میں فلموں کے بارے میں تو لوگ غصے میں آ کہتے ہیں وہ تو آنا ہے اس کو چاہے جیسے انسان استعمال کرے چاہے اس پر قرآن بھی آتا ہے کیا آتا ہے انٹرنیٹ پر فتاوے آ جا رہے ہیں سوال یہ کہ بھائی وہ تو بہت اچھی چیز ہے ذرا سوچو تلوار تلوار ہے نا تلوار تلوار ہے اگر کسی مسلمان کی ناحق گردن مار ڈالو تو یہ حرام ہو گیا اور اتنا بڑا گناہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان کے سارے لوگ ایک مرد مومن کے قتل کرنے پر متفق ہو جائیں تو ہم ایک مومن کے قتل کے بدلے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اسی کو میدان جنگ میں جہاد کے اندر استعمال کرو اور کسی کافر کی گردن مارو تب بہت بڑا اجر و ثواب ہے وہی ایک ہی چیز جو ہے بہرحال حرام کام بھی اس سے سردد ہوا اور فلمی کی بات کیوں ہے ٹی وی وی سی آر کی بات کیا ہے تمہاری آنکھ ہے تمہارے کان کو ذرا دیکھو اسی سے اعلیٰ درجے کی نیکیاں بھی آپ ارشاد سراستن تین قسم کی آنکھیں ہیں جن پر ہم نے جہنم کے دھواں کو حرام قرار دیا ہے وہ کون ہے عین غضت ام محارم اللہ وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھ کر کے نگاہیں نیچی کر لے حرام چیز کو نہ دیکھے نگاہیں نیچی کر لے وہ عین باتت فی سبیل اللہ وہ آنکھ جو میدان جنگ میں مجاہدین سوئے ہوئے ہوں اور وہ آنکھ جگ کر کے لوگوں کی نگرانی کر رہی ہو نمبر تین وعین بکت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو دے ان تین آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا جہنم کے دھوئے کو لیکن یہی آنکھ اگر انسان صحیح طور پر استعمال نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان آنکھوں سے جس نے غلط چیزیں دیکھی ناچنے والیوں کو دیکھا اس کان سے جس نے ان کے گانے سنے آنکھوں سے دیکھ کر کے کانوں سے سن کر کے جس نے لذت حاصل کیا قیامت کے دن جہنم کے آگ میں شیشے کو گرما کر کے اس کے آنکھ میں ڈال دیا جائے گا اس کے کان میں بھر دیا جائے گا ہے دونوں ہے سوچو استعمال ہمارا کیسے ہو رہا ہے ہم حلال کے لیے استعمال کریں یا حرام کے لیے استعمال کرو لیکن دیکھنا یہ کہ ہاں استعمال حلال میں ہے یا حرام میں ہے ایک معمولی سے حلال چیزوں کا نام لے کر کے ساری حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینا یہی ہے گناہ کبیرہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو آؤ ہم نے تمہارے اوپر کیا حرام قرار دیا ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن
ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فحش چیز کو ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. والاثم, اور ہم نے کیا تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے؟ گناہ کرنا. اثم, اثم کہتے ہیں گناہ کو. سین سے پڑھیں گے تو اسم کے معنی نام آتا ہے, اور اگر ساتھ سے پڑھیں تو اسم کے معنی گناہ. ہم نے تمہارے اوپر گناہ کو حرام قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے بچائے. حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے, ایک صحابی ہے کہنے کہ یا رسول اللہ ہم پتہ کیسے چلے کہ ہم مومن ہیں؟ بس سوچو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لو. اللہ نے حرام کیا ہے ہمارے اوپر کیا گناہ. پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہم مومن ہیں؟ کوئی ایسا معیار آپ بتائیں کہ اس کے ذریعے ہم پتہ لگا لیں کہ ہم مومن ہیں. آنے فرمایا بہت ہی آسان ہے. اذا سرت کا حسناتوں کا وساءت کا سیئتوں کا فانت مومن. دیکھو اذا ساءت کا سیئتوں کا, وعلیکم السلام, جب گناہ سے تمہیں تکلیف ہو, برائیاں تمہیں بری لگیں, وسرت کا حسناتوں کا, اور نیکیاں تم کو اچھی لگے, فانت مومن, تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. گناہ سے تمہیں نفرت ہے اور نیکی سے تمہیں محبت, فانت مومن, تب سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. ایک حدیث کے اندر ہے یا رسول اللہ فمل اسم, صحیح مسلم کی روایت ہے, گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آنے فرمایا ما حاق فی صدرک, جس کے کرنے یا کرنے سے پہلے تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہو, دل کسی بھی صورت سے اس کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو, سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ایما کیا ہے, وہ گناہ ہے, وہ گناہ ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکی کس کو کہیں گے؟ آپ نے فرمایا نیکی وہ ہے جس کے کرنے پر تمہارے دل کو اطمینان ہو اور کر لینے کے بعد تمہیں سکون حاصل ہو. یہ ایمان اس معیار کا اگر ہمارا ہے تب تو ہم مومن ہیں, ورنہ ہمارا ایمان بیمار ہے, مریض ہے, اس کے علاج کی ضرورت ہے. آپ نے ساتھ اللہ نے فرمایا نمبر 3, والبغی بغیر الحق, اور تمہارے اوپر ناجائز کسی پر زیادتی کرنا بھی حرام ہے. اور کیا حرام ہے؟ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور تمہارے اوپر حرام ہے کہ اللہ نے جن کے خدائی یا جن کو اختیار دینے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے ان کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو. شرک کرنا اللہ نے تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے. نمبر 5, اور کیا حرام ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, بے سمجھے بوجھے جو چاہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دو. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے, یا رسول اطرافسام کا نام لے کر کے کوئی بات جب تک علم نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کر دو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور جس چیز کو تم جانتے نہیں اس کو کس کے اوپر ڈال دو؟ اللہ نے یہ کہا ہے اور رسول نے یہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. یہ لوگ بہت بڑی دلیل دیتے, کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا بھائی یہ شرک ہے, کہتے ہاں یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے, دنیا میں اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آتا؟ نعوذ باللہ من ذالک, آپ ہی کو نظر آتا ہے, آپ روک رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آج تک نہیں روکا, سوچو. اس لیے کہتے وقال الذین اشرکوا, شرک کرنے والے کہتے ہیں لو شاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ شرک ناجائز ہوتا غلط ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے کروا رہا ہے شرک, اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. یہ دلیل دیتے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بہت سارے مقامات پر سورہ نحل کی آیت نمبر 116 اور 117 میں اس گناہ کو بہت سختی کے ساتھ منع کیا. گناہ کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا, اللہ کی بات جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف, رسول کی بات ہی کو رسول کی طرف منسوب کرو, کسی اور کی بات کو اللہ اس کے رسول کی طرح منسوب نہ کرو.
جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، بھائی جھوٹ موٹ میں یہ نہ کہہ دو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولو، بلکہ حلال وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا. خبردار، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اس طرح سے اپنی زبان پر بلا سوچے سمجھے یہ فتویٰ لانا، یہ باتیں لانا اور لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بہتان باندھو. یاد رکھو ان تفترون الکذب علی اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان یہ جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، متاع قلیل، ہو سکتا ہے اپنی چرم زبانی سے اور جھوٹ بول کر کے عوام کے ذریعے کچھ دن تک تو فائدہ اٹھا لے، لیکن ولہم عذاب علیم، مرنے کے بعد دردناک عذاب ہے. تو میرے بھائیو بات اصل یہ ہے، یہ چند آیات تھی، ان کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں. سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. بھائی تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، ہم کو تم منع کرتے ہو، اتنی بڑی دنیا میں اتنا زیادہ لوگ تمہارے کہنے کے مطابق شرک کر رہے ہیں، کوئی شہر کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں کسی بزرگ کی مورتی نہ رکھی گئی ہو اور لوگ اس کے طفیل میں یا لوگ اس سے بارش اللہ تعالیٰ کے اپنا سفارشی نہ قرار دیتے ہوں. ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شاطر لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہماری مرادیں پوری کروا دیتے ہیں. اگر یہ شرک ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں تو اتنے دن سے ہمارے باپ دادا بھی کرتے آئے ہوئے ہیں، اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پوری دنیا میں اس چیز کو باقی نہ رکھتا. اللہ نے باقی رکھا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت اچھا عمل ہے. وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرتے، نہ ہم شرک کرتے، نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، لیکن آج تک ہوتا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جائز اور حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے. تو میرے بھائیو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی آ گئی ہیں کہ ان کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے، ان کا کوئی ثبوت اللہ اس کے رسول کے فرمان سے، ان کا کوئی ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ہے، لیکن آج وہی چیزیں ہمارے یہاں اللہ اس کے رسول کی طرح منسوخ کر کے ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں جائز. ان میں سے ایک چیز ذرا بتائیں آپ لوگ، اتنا بڑا قرآن پاک موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ منع کیا ہے کہ تم مانگو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. لیکن اب آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ کسی کو کیا خیال ہے، ہاں اتنا بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا جائے. اور لوگ مثال کیا دیتے ہیں، دنیا میں ایک بادشاہ کے سامنے جب آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ نیچے والوں کو نہ پکڑ لیں، تو مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک تک کیسے پہنچ جائیں گے جب تک کہ کسی کو واسطہ نہ پکڑیں. ذرا سوچیں اتنا بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. واللہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر کون ہوتا ہے، ہاں شیطان ابلیس ہوتا ہے. ذرا سوچو کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ تو دی جاتی ہیں لیکن انسان ڈرتا نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ذرا سوچو قرآن کی کس آیت میں، نبی کے کس فرمان میں موجود ہے کہ جمعرات کو روحیں آپ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے، نبی کے کس آیت حدیث میں موجود ہے، صحابہ نے کہاں کہا ہے، ائمہ مجتہدین نے کہاں فتویٰ دیا ہے؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو ہر ہر شہر میں ذرا دیکھو اللہ کے نبی کو بلا لیا جاتا ہے، مولوی تقریر کرتا رہے گا گھنٹے دو گھنٹے کرے گا، آخر میں کہے گا ہاں اب اٹھو سواری آ رہی. کون آ رہے ہیں؟ بس سوچو ایک تو نہیں ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں
جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟
نبی کی سنت اور نبی کی حدیث.
خود اتنا 30 پارے کا قرآن موجود ہے, جگہ بہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم, ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, جگہ بہ جگہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بشر بنایا, آپ اعلان کر دیں. لیکن کیا آج کتاب و سنت ہی کا نام لے کر کے اللہ کے رسول کی طرف یہ بات نہیں منسوخ کر دی جاتی کہ جو بشر مانے وہ کافر ہے, بلکہ اللہ کے رسول کون ہے؟ قرآن پاک واضح ہے, قل لو کنت عالم الغیب, قل آپ ان سے کہیں اگر میں عالم الغیب ہوتا تو لاستکثرت منہ الخیر, بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. لیکن آج انسان شروع میں تو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دے گا لیکن عوام کو اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتائے گا, اور اگر اعلان کہا جائے گا جو رسول کو نور نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. ایک دو نہیں, ہزاروں باتیں ایسی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, ہے باپ دادا کے رسم و رواج, لیکن ان کو سنت کا مقام دیا گیا ہے. یہی سنت ہے, یہی حدیث ہے, یہی نبی کا فرمان ہے, یہی اسلام ہے, یہی شریعت ہے. حالانکہ انسان سوچتا نہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جو انسان جھوٹ بولے, کیا بولے؟ من کذب علی متعمدا, جو میری طرف کوئی جھوٹ بات بنا کر کے منسوخ کرے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ جہنم میں بنائے. ذرا سوچو کس طرح سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدریب الراوی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا, کس طرح سے لوگ جھوٹ بول کر کے کس کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں, آج بھی پائی جاتی ہے. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے مصری عالم ہیں, انہوں نے اپنی کتاب تدریب الراوی کے اندر نقل کیا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک صاحب درس دے رہے تھے, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الفاتحہ فله قضاء ومن قرأ سورۃ البقرۃ فله قضاء ومن قرأ سورۃ آل عمران فله قضاء. چلے جا رہے ہیں, 114 سورتیں گنا دی گئی کہ جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھا اس کو اتنی لاکھ نے کیا, جس نے سورۃ البقرہ پڑھا اس نے اتنے کروڑ نے کیا, جس نے سورہ آل عمران پڑھا اس کو اتنی ارب نے کیا, جس نے سورہ نساء پڑھا اتنی خرب. چلا جا رہا ہے. اب ایک محدث گزر رہے تھے, سنے ماشاء اللہ آج تک تو ہم نے اتنی بہترین حدیث نہیں سنی تھی. ٹھہر گئے, خوب مزے سے حدیث سنی. حدیث سن کر کے جب فارغ ہوئے تو بعد میں پوچھا صاحب حدیث بڑی اعلیٰ درجے کی لیکن من حدثا کا بہادا, کس نے آپ کو بیان کیا؟ کہا کیا میں غلط بیان کر رہا ہوں؟ ہمارے استاد نے کو سنایا. کہاں ہے تمہارے استاد؟ مدائن کے اندر ہیں. کہاں ہے؟ مدائن کے اندر. اب حدیث حاصل کرنے کا شوق تھا, اٹھے ماشاءاللہ سواری لی اور مدینے سے کہاں پہنچ گئے؟ مدائن پہنچ گئے. مدائن پہنچ گئے, مدائن میں اس شخص کا نام پوچھا, بھائی اس نام کا یہاں آدمی کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا ایک بہت بڑے عالم یہاں ہیں. چلو بھائی آپ فلاں نام کے ہیں, فلاں آدمی آپ کا شاگرد ہے؟ ہاں ہمارا فلاں آدمی جو شاگرد ہے کہاں, جو مدینے میں رہتا ہے. بھائی کہا کہ ہاں. کہا یہ حدیث آپ نے ان سے بیان کی؟ کہا کہ ہاں ہم نے بیان کیا ہے, ہم نے بیان کیا. کہا کہ آپ سے کس نے بیان کیا؟ کہا کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی بصرہ میں ایک صاحب ہے. چلو اب مدائن سے کہاں نکلے؟ وہ بصرہ پہنچے. نام نوٹ کر لیا تھا, کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے. وہاں بصرہ پہنچے, بھائی اس نام کے یہاں عالم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. وہاں پہنچے, بھائی بتائیں یہ آپ نے حدیث بیان کی ہے مدائن میں اپنے شاگرد کو؟ کہا کہ ہاں. کہا آپ نے کس سے سنا؟ کہا کہ ہمارے استاد کوفہ میں ہیں. چلو بھائی کوفہ پہنچے, بھائی اس آدمی کا نام جو نام بتایا تھا کوفہ میں اس نام کا آدمی پوچھا. لوگوں نے کہا فرا محلے میں رہتے ہیں. وہاں پہنچ گئے, بھائی چلو وہاں پہنچے. صاحب بصرہ کے اندر ایک محدث ہیں, ان سے آپ نے حدیث بیان کی. کون حدیث؟ کہا کہ یہ فضیلت قرآن میں جو پوری 114 سورتوں کی ایک ساتھ میں ہے کہ جس نے سورت الفاتحہ پڑھا اتنے لاکھ, جتنے سورہ آل عمران پڑھا اتنے کروڑوں, پوری سورہ ناس تک آپ نے. کہا کہ ہاں میں نے بیان کیا. کہ آپ نے کس سے بیان کیا؟ کہا بغداد میں ہمارا استاد ہے. کہا نام بتائیں. بغداد پہنچ گئے, بغداد پہنچے وہاں عالم سے نام کو عالم کا نام پوچھا، بھائی اس نام کا آدمی یہاں رہتا ہے کوئی عالم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ ہیں. ان کے پاس پہنچے، صاحب حدیث آپ نے بیان کی؟ کہا کہ ہاں. آپ سے کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے ایک گاؤں اور بتایا، کہا وہاں ہے، چلو وہاں جاتے ہیں. وہاں گئے، لوگوں سے پوچھا بھائی اس نام کا یہاں آدمی کوئی محدث ہے عالم؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ ہیں. کہتے اس گاؤں میں گیا، گاؤں میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں گھر میں، فلاں محلے میں ان کا گھر ہے. وہاں گیا، گھر پہ پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا، لوگ نکلے تو کہے کون؟ میں نے کہا کہ میں فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں اور اس فلاں آدمی سے ملنا ہے. کہاں آئیں؟ گیا تو کہتے ہیں پورا کمرہ بھرا پڑا ہوا ہے، ارے بالکل سفید داڑھی، اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں، بہت معمر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا یہ حدیث آپ نے بیان کی؟ کہا کہ ہاں. یہ ہے میرے بھائیو، نہیں کرنا چاہیے اسے. ہاں وہ آدمی ایسے تھے جن کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تھوڑی سے چڑھ تھی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے چڑھ تھی. انہوں نے پوچھا آپ نے حدیث بیان کی؟ کہا کہ ہاں. آپ نے کس سے بیان کیا؟ کہا کہ ہم سے کسی نے نہیں بیان کیا، میں نے اپنے سے گڑھا ہے. سوچو مدینہ سے چلے اور وہاں پہنچے تو کس نے کہا ہے؟ آپ نے کیوں کر لیا؟ کہا میری نیت صاف تھی. کیا نیت صاف ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ اور محمد ابن اسحاق کی سیرت، سیرت ابن اسحاق، ان دونوں کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیے ہیں اور تلاوت قرآن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو میں نے سوچا کہ ان دونوں سے ہٹانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دو کہ لوگ ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنے لگے ان دونوں سے. نعوذ باللہ من ذلک. دیکھا کس طرح سے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نہیں، اللہ اس کے رسول کی جو باتیں وہی ان کی طرف منسوخ کی جائے، اپنے جانب سے کوئی. دوسرا واقعہ جو کتب رجال کے اندر بہت ہی مشہور ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی امام اسحاق بن یحیی بن مدین، یحیی بن معین، یہ دو عالم امام احمد بن حنبل اور امام یحیی بن معین رحمہم اللہ، ایک دن نکلے عصر کے وقت اٹھے اور کہنے لگے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا چلو آج باغار کی جامع مسجد، جو بڑی مسجد الصافہ، آج اس مسجد میں عصر کی نماز پڑھیں گے. گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے خود اپنا واقعہ نقل کیا، کہا کہ نماز عصر پڑھی اور ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ میں تھے، ابھی دعائیں پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد حدثنا احمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن معين حدثنا فنا حدثنا. وہی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، احمد بن حنبل بیٹھے ہیں اور یحیی بن معین، اور وہ چلا جا رہا ہے حدثنا احمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن معين حدثني فلا حدثني فلا حدثني فلا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مره لا اله الا الله، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس سے پیدا کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے پڑھنے والے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پھر یہ 70,000 فرشتے جنت میں ایک نہر ہے اس میں جب نہاتے ہیں، اور ہر فرشتے کے کتنا پڑھیں؟ 70,000، سب 70 ہی ہے، 70,000 ہے، اور ہر فرشتہ جب نہاتا ہے اور 70,000 پر والا ایک مرتبہ پانی کو جھاڑنے کے لیے اپنا پر ہلاتا ہے تو ہر پر سے 70,000 فرشتے قطرے چبکتے ہیں، اور ہر قطرے سے 70,000 فرشتے اور پیدا ہوتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے جو ہیں ان کے 70 پر ہوتے ہیں، اور سارے لوگ پڑھنے والے کے حق میں دعائیں. بہت لمبا ماشا، کیا پوچھنا ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ظالم نے جب میرا نام لیا کہا دسنا احمد بن حنبل تو میں نے یحیی بن معین کو دیکھا، اتنے مجھ سے کہا ہم سے کس نے بیان کیا ہے؟ یحیی بن معین نے، یحیی بن معین ہم کو دیکھتے ہیں. تو میں نے چپکے سے پوچھا کہ حدیث مجھے تو نہیں یاد پڑتی کہ میں نے کبھی بیان کیا اس ظالم کو، آپ نے بیان کی؟ کہا کہ اللہ زندگی میں پہلی بات میں سن رہا ہوں. کہا تھا خاموش رہو. تو امام احمد بن حنبل اور یحیی بن معین رحمہ اللہ دونوں، ویسے وہ جیسے مانگنے والے آتے ہیں نا حرم کے اندر، کبھی حج کرنے کے لیے جائیں، پتہ نہیں آج کل آتا کہ نہیں آتا، ورنہ ایک دو اندھے ادھر ادھر کے قاری رہتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ گئے اور کان پکڑ کر کے خوب تلاوت کرتے رہے، اور سمجھتا تھا کہ ہاں اب لوگ سنیں گے آئیں گے تو، اور رومال بچھا دیا کرتا تھا جیسے یہاں بھی کبھی کرتے ہیں آدمی، رومال ڈال دیا، ایسی قسم کو پیشاور آدمی تھا، نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی فاضل تھا، جاہل آدمی تھا، لیکن لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دو ایک چیز اس نے اپنی جانب سے گڑبڑ کی تھی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ بڑی حیرت میں کہ میں نے کبھی ایسی حدیث نہ سنی اور ظالم کہتا ہے میں نے بیان کیا، یحیی بن معین کہتے ہیں مجھے بھی نہیں یاد ہے، ابھی ہم لوگ یہی تعجب کرے تو اتنے میں وہ گیا مسجد کے سحر میں اپنا رومال بچھا دیا تاکہ لوگ نکالیں اور دیتے جائیں۔ کہا کہ جب وہ ماں کے فارغ ہوا تو ہم نے اس کو بلایا تو اس نے سمجھا کہ یہ آ کر کے نہیں دیا، کوئی لمبی رقم دینا چاہتے اس لیے ہم کو بلا رہا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ لپیٹ کر کے آیا، جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ حدیث کس نے بیان کی ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹھوس سند ہے، اس کو گزار نہیں کہ احمد بن حنبل یہی ہے، کہتا کیا ہے حدثنی احمد بن حنبل نے کہا حدثنا یحیی بن معین حدثنا فلاں، آخر تک لے گیا تو احمد بن حنبل کہتے ہیں بیوقوف انا احمد بن حنبل وہذا یحیی بن معین، میں احمد ابن حنبل ہوں اور یہ یحیی ابن معین نے بتا کہ میں نے کب بیان کیا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے پاس بہت گن ہوتا ہے، وہ سمجھ گیا کہ بھائی مریض کیا ہم کو، تو کہنے لگے کہ فوراً ہم سے ہٹا اور جا کر کے پھر مسلح پہ کھڑا ہو گیا، کہاں لوگوں بیٹھو بیٹھو ابھی حدیث باقی رہ گئی ہے، تو حدیث طرح سے شیطانی لوگ کرتے ہیں بیٹھا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگ بیٹھ گئے تو کہتا پوری حدیث تو میں نے اس نے پھر پڑھی اور کہا کہ آخر میں ایک بات رہ گئی تھی، میں بہت دن سے سنتا تھا کہ بغداد شہر میں دو بیوقوف ہیں نعوذ باللہ من ذلک، ایک احمد بن حنبل اور دوسرا یحیی بن معین، لیکن آج تک تجربہ نہیں تھا، آج تجربہ ہو گیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہمارے پیر تلے زمین نکل گئی، سالم اتنا دلیر، اور کہتا کیا ہے اور ہمارے پاس 13 احمد ابن معین اور 14 احمد ابن حنبل، میں نے کہا کہ یہ احمد بن حنبل نے حدیث بیان کی ہے، اس کے علاوہ 13 احمد بن حنبل اور بغداد کے اندر ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اور یحیی ابن معین نے سوچا عزت اسی میں ہے، اپنے منہ پر کپڑا رکھے اور نعوذ باللہ پڑھتے ہوئے مسجد کے باہر آ گئے۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، کبھی کبھار لوگ اپنی طرف سے بنا کر کے اور باپ دادا کے رسم و رواج کو کس کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ دیدہ و دانستہ اور کچھ لوگ نادانستہ طور پر۔ اس لیے یہ بچنا اس سے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ ارشاد فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور ایک حدیث کے نام نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے اوپر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسے تم ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ بولتے ہو، ہم آپ کے بارے میں جھوٹ بول دیں گے وہ آپ تک محدود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کوئی حدیث بیان کر دیا جھوٹ بول دیا تو سننے 1000 سننے والے 1000 لوگوں کو نزدیک کیا بن گئی، وہ حجت بن گئی، اور پھر 1000 جائیں گے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتائیں گے، یہ بات ایسی منسوب ہو جائے گی کہ آگے چل کر کے سلسلہ اور سند اس کی تلاشیں گے تو بہت ہی دور تک جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح بنائے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی جو باتیں وہی اللہ اس کے رسول کی طرح منسوخ کرنے کی توفیق دے، کبھی کسی غلط بات کو اللہ اس کے رسول کی طرح منسوخ نہ کیا جائے اور اللہ اس کے رسول کے نام پر جھوٹ نہ بولا جائے۔ میرے بھائیو کتنی حیرت کی بات ہے، حضرت امام بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ مختصرا روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بظاہر اپنے آپ کو کلمہ مسلمان کہنا شروع کیا اور وہ کافی تو لکھنا جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہی لکھوایا کرتے تھے، لیکن اس کی نیت بعد میں بگڑ گئی، اس نے شیطانی کیا کرنا شروع کر دیا، اللہ اس کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنا، دین کے نام پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے اب خرد برد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پاک کے اندر کوئی غلطی انسان داخل نہیں کر سکتا، کوئی اپنی بات داخل نہیں کر سکتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے پاس رکھی ہے. ہم نے تورات انجیل زبور نازل کیا تو اس امت کے علماء سے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کتاب میری کتاب کی حفاظت کرو، لیکن قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو کسی انسان کے ذمہ اس کی حفاظت نہیں رکھی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ حفاظت کی. ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے. تو اللہ نے فوری جیسے اس نے شیطانی شروع کی نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، آپ نے اس کو پکڑنے کا حکم دیا. وہ میدان چونکہ پہلے زمانے میں خروج دکھو تو کچھ تھا نہیں، پاس پر ہونا ہو بھرا نکل گیا اور جا کر کے وہ مرتد ہو گیا، عیسائیوں سے مل گیا. وہ عیسائیوں سے جب وہ مل گیا، دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، عیسائیوں سے اس جا کر کے مل گیا. لوگوں نے جب دور سے دیکھا تو یہ عیسائی قوم تو بہت ہی زیادہ اس انسان کی عزت دیتی ہے جو اسلام کے خلاف آواز اٹھائے. اور تجربہ کر لیے سلمان رشدی کا، تسلیمہ نسیم کا، پتہ نہیں کتنے کتنے تھا، دیکھو ان کی کتنی عزت افزائی. دو گھنٹے میں پاسپورٹ بن جائے خروج و خود صاحب ملک پار وقت نہیں ہوا، ان کو تو بڑی تیزی سے قبول کیا جاتا ہے. عیسائی لوگ دوڑے چاروں طرف سے، آیا ایک مسلمان مرتد ہو کر کے مسلمان خوشی کی ذات آ رہے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابھی ان کے قریب ہی وہ پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس کمبخت کو ایسے اٹھا کر کے پٹکی کہ گردن اس کی ٹوٹ گئی. ان سے بات کرنے کے لائق نہیں رہا. اللہ نے زمین کو حکم دیا، جب چاہے اللہ تعالیٰ زمین نے کسی مخلوق سے جو چاہے کام کر لے. اللہ نے حکم دیا، زمین اٹھی اور ایسا اس کو پٹکا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. بیکار ہم لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے، مر گیا، گڈھا کھودا، قبر میں لٹایا اور قبر نے اس کمبخت کو اٹھا کر کے دیا. یعنی قبر بھی اس گدھر کوے کتوں نے اسے نوچ کر کے کھایا، لیکن زمین بھی اس نہیں کیا. تو میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنا بہت ہی بدترین چیز ہے. ایک واقعہ ہم اور بتائیں، ابھی سیالکوٹ کے ایک صاحب نے واقعہ نقل کیا. کہاں ہم حج میں گئے ہوئے تھے اور طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا وہ یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب کیا ہے، موت بھی صراط مستقیم. کہتے ہیں پورے مطاف میں نے ایک ہی شخص دیکھا جو اپنی پنجابی زبان میں یہ دعا مانگ رہا تھا. کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، زبان سے تو اندازہ لگا لیا کہ اپنے علاقے کا ہے لیکن اس کی شکل نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ہم کو تقریباً 25 سال ہو گئے ابوظبی کے اندر رہتے ہوئے لیکن میں اس کے تاک میں لگا رہا. کیوں؟ نہ اس نے کوئی دعا پڑھی نہ اللہ تعالیٰ کہ ہم تو پاکی بیان کی، طواف کرتا جاتا اور کہتا ہے اللہ تو نے صراط مستقیم نصیب کر دیا ہے، موت بھی صراط مستقیم پر آئے. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، تاک میں لگا رہا کہ یہ طواف سے فارغ ہوگا تو اس سے پوچھیں گے. کہتے ہیں فارغ ہوا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اور میں اس کو کے پیچھے لگا تھا، جا کر کے اس کو پکڑا. میں نے کہا میاں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ سیالکوٹ کے ہیں. کہا کہ ہم بھی سیالکوٹ کے ہیں. کہا کہ تم کس محلے کے ہو؟ محلہ بتایا تو پتا چلا کہ ہمارے پڑوس کا ہے لیکن 25 سال سے یہاں رہتے ہیں اس لیے اس نوجوان کو پہچانتے نہیں تھے. کہا کہ اب بالکل پڑوسی نکلا، اب بڑی محبت. تو کہتے اب میں نے موقع اچھا دیکھا کہ بیٹے تم اتنی دیر تک طواف کر رہے تھے اور پورے طواف میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد تم نے ایک ہی دعا مانگی ہے، اللہ صراط مستقیم عطا کیا ہے، صراط مستقیم ہی پر موت آئے، آخر اور دعا تمہیں کچھ نہیں مانگنی تھی؟ کہا کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کا انجام دیکھا ہے. کس کا انجام دیکھا آپ نے؟ اپنے باپ کا انجام ہم نے دیکھا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس مقدس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آیا اور اس مقدس جگہ پر اگر باپ کے انجام سے ہم بچ جائیں تو ہمارا سارا بیڑا پار ہے، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی بن گئی. کہنے کہ اب میں نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا باپ کی کیا مشکل تھی؟ کہنے لگا کہ ساری زندگی باپ جو ہے ہمارا کفر و شرک کو پھیلانے کے لیے جھوٹی جھوٹی حدیثیں جھوٹی جھوٹی باتیں وہ بیان کر کے مجمع کو اطمینان دلاتا رہا. کہا ساری زندگی تو گزر گئی کفر و شرک کی دلیلیں دیتے ہوئے کہ یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے. کہا میں نے اپنے باپ کو بہادر سی اسما تقریر سنی کبھی کوئی سچی دلیل اس نے نہ دیا. جب مرنے لگا تو کہتا ہے کہ موت کے وقت ہم موجود تھے. دنیا کی جو بات اس سے کہلواؤ باپ کے زبان سے چڑھتا تھا نکلتا تھا لیکن کلمہ اس کو نصیب. کہا جو چاہا اس سے ہم کہلوا لیتے تھے لیکن جب کہتے لا الہ الا اللہ تو کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا. ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں میرے باپ کو یہ صدا کیوں ملی ہے. اس وقت سے میں نے صراط مستقیم اختیار کیا. اور سب سے بڑی دعا جو اپنے لیے ہم سمجھتے ہوں یہی ہے کہ اللہ نے صراط مستقیم عطا کیا ہے اسی پر اگر خاتمہ ہو جائے تو ہمارا بیڑا ہے. تو میرے بھائیو بسا اوقات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے جھوٹ بولنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے. باقی انشاءاللہ گناہ کبیرہ نمبر 26 انشاءاللہ اگلے جمعرات کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ.
ایک سوال ہے یہ جو چار رکعت سنت نماز ہے
ہاں ہاں
اس میں دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں درود پڑھنا ثابت ہے
جی؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ چار رکعت والی جو سنت نمازیں ہیں کیا بیچ والے تشہد میں پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا ثابت ہے یا کہ ثابت نہیں ہے. مسند ابو یعلیٰ وغیرہ کی جو روایتیں آئی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو جو نفل نماز پڑھا کرتے تھے ان میں پہلے تشہد میں بھی وتر وغیرہ میں کیا پڑھتے تھے درود پڑھتے. اگر کوئی انسان درود پڑھ لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. جی جی ہاں بھائی مطر علی خان کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان فرض نماز میں کس میں فرض نماز میں پہلے تشہد میں بیٹھا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر اس کو اٹھ جانا تھا لیکن وہ اٹھا نہیں بلکہ اس کے بعد اور درود پڑھ لیا تو کیا اس پر سجدے سو کرنا ہے یا کہ نہیں ہے. ہاں اس میں ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر انسان تین مرتبہ سبحان ربی العالی کے مقدار ٹھہرا رہ گیا ہے یا درود پڑھ لیا تو اس کے اوپر سجدے سو واجب ہو گیا. اللہم صلی علی محمد میں کل سبحان ربی العالی کے مقدار ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اسے سجدے سو کرنا چاہیے. اس لیے میں بسا اوقات بتاتا ہوں کہ رس سوچو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درود و سلام میں جب اتنے سخت ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں انسان نماز کی حالت میں آدمی اتنا ہی پڑھنا اس کو چاہیے تھا وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لیکن اس نے کیا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سجدے سو واجب ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہندو پاک میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد جو اتنا بڑا درود پڑھ لیتے ہیں امام صاحب اگر قبر سے اٹھتے تو اس کو کیسے جائز قرار دیں گے. لیکن اتنا سب کچھ پڑھ لینے کے باوجود بھی انسان سنی ہی بنا رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی نا. تو اس سلسلے میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بہت ہی ٹائٹ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور ائمہ کرام جو ہیں ان کے یہاں سجدے سب کوئی ضروری سجدے سب نہیں ہے.
اگر انسان نے پورا درود شریف بھی پڑھ لیا اور کھڑا ہو جائے تو نہ اس کے اوپر سجدے سو ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ابھی بتایا کہ نماز وتر وغیرہ میں پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا ثابت ہے. اسی لیے بہت سارے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ قول راجح یہ ہے کہ سجدے سو اگر نہیں بھی کرتا تو کوئی مدد کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں سمجھ گئے نا. بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کا بچہ لے لیا لڑکا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اب کسی کے بچے کو لے کر کے پرورش کر لینا کسی یتیم کا یا کسی اور کا اس کی پرورش کرنا اس کو لکھانا پڑھانا اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے ثواب بھی پائے ہاں. لیکن اسلام نے جو منع کیا ہے اس کو بیٹا بنانا یہ اسلام نے منع کیا ہے. میری بات سمجھ گئے نا. بیٹا بنانا اسلام نے اس سے منع کیا ہے اور بیٹا بھی بنانا ایسا کہ باقاعدہ اس کو نام دیتے ہیں ولدیت میں نام دیتے ہیں. ابھی ہم کو تو معلوم ہمیں تو نہیں معلوم تھا. ابھی کوئی انڈیا کے صاحب تھے انہوں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے یہاں بلانا چاہتے ہیں تو انڈیا گورنمنٹ نے کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو تمہارے پاس ولدیت کی جگہ پر تمہارا نام نہیں لکھا جا سکتا اس لیے پاسپورٹ انہوں نے روک لیا کہ ہاں اس کا باپ جو ہوگا وہ لکھا ہوگا تب سمجھ گئے نا. تو یہ بہرحال اسلام ایسا جائز نہیں. اسلام سے پہلے یہ چیز عربوں میں رائج تھی اسی لیے بہت سارے لوگ کسی غیر کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور زید بن محمد کہے جاتے تھے. لیکن جب سورہ احزاب نادل ہو گئی اور اللہ تعالی نے منع کر دیا اس وقت سے یہ رسم ختم ہوئی. اب اگر کوئی انسان کسی کا بیٹا کسی کا بچہ لے کر پرورش کرنا چاہتا ہے پرورش کرے لیکن وہ نہ اس کا بیٹا بنے گا اور بیٹیاں نہ اس کی بہن بنے گی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بچہ پرورش پاتا ہے گھر میں رہتا ہے تو بہنیں اس کی کیا ہو جاتی ہیں بیٹیاں اس کی بہنیں ہو جاتی ہیں. ویسے سگے بھائی بہن والا تعلق ہوتا ہے پردہ اور گوشا سب ختم ہوتا ہے. بہرحال اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کو بیٹا بنائیں آپ اس کو لکھائیں پڑھوائیں آپ جو دینا چاہتے ہیں اس کو دیں لیکن نہ تو آپ کا وہ بیٹا بنے گا نہ وراثت میں حصہ پائے گا نہ آپ کی لڑکیوں اور آپ کی بیوی کا اس سے پردہ ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں برقرار رہیں. اسلام نے یہ چیزیں ختم کر دی ہیں اور بول چال کے اندر بھی ولدیت میں اس کا نام نہیں لکھا سکتے اور بلانے میں بھی اس کو منسوب کرنا ادعوہم لآبائہم ان کو پکارنا ہے ان کے باپ کا نام لو. یہ منہ بولا جو باپ منع ہوا ہے باپ کی جگہ اس کا نام لینا جائز نہیں. جی جی حدیث کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ سنن نسائی کی روایت ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو متعین کر رکھا ہے وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں. ہمارا جو امتی درود السلام ہمارے اوپر پڑھتا ہے وہ سب کہاں پہنچا دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں پہنچا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں. ان کو ذرہ برابر کسی اور کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب کوئی آدمی جانے لگتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو پورے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں میرا بھی ہاں. دونوں لے جائیں گے. ایک صاحب کلکتہ کے تھے وہ آنے لگے تو کبھی وہ دیہات کے رہنے والے تھے وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ گندم وغیرہ کاٹ دیا جاتا تھا پہلے, اب کس سے مڑائی کرتے ہیں تھریسر کی, ٹریکٹر کیا کہتے ہیں, ہاں تھریسر, ہاں یہ نہیں تھا تو پہلے بیل کے ذریعے, بیل ذرا شیطان نہ ایسا لات مارا کہ وہ دانت ٹوٹ گیا اور اس بھوسے کے اندر غائب ہو گیا. تو بہت پریشان ہوئے, تو وہ بےچارے جب ہوا چلی اس کا انتظار کر رہے تھے اور گندم اور بھوسا الگ کرنے لگے تو اس میں دانت ان کا مل گیا. اس کو خوب لپیٹ کے رکھے تھے محبوب, اور ایک آدمی حج میں آنے لگا تو کہنے کہ بھائی میرا دانت یہ جا رہا جنت البقیع میں, کہاں دبرا دے رہے جنت البقیع میں کتنی, یعنی میرے ساتھ ہوا. تو بات اصل ہے کہ یہ دانت بھیج دینا اور چٹھی بھیج دینا, نعوذ باللہ من ذلك, کچھ لوگ چٹھیاں بھی بھیجتے ہیں, چٹھیاں بھی بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ پرچی لے جانا ذرا اللہ کے رسول کی قبر شریف پر ڈال دینا, ان کی کچھ اپنی ضرورت ہوتی ہے کچھ, تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کی اجازت نہیں دی ہے, فرشتے اس کے لیے بتائیں. ہاں دیکھیں کوئی مردہ ہمارے سلام کو سنتا نہیں ہے, ہر ایک کے ہاں السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. جی کسی صحیح حدیث سے سلام کا جواب لوٹانا ثابت نہیں ہے. سورہ نبی داؤد کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی, یا ایک حدیث و بیان کی جاتی ہے پھر اس میں آیا کہ نبی رہے صاحب صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر آ کر کے سلام پڑھتا ہے ہم اس کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ومن صلی علی نائین, اور جو دور پڑھتا ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. یہ تمام اہل علم کے نزدیک کی روایت زائد درجے کی ضعیف ہے, اس لیے ہم یہی اطمینان رکھتے ہیں کہ کچھ بھی پڑھیں یہاں یا وہاں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص نے دیکھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, امام اسماعیلی یا کوئی ہیں جنہوں نے کتاب رسالہ لکھا ہے, انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناشتہ کر کے نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص قبر شریف پر موجود ہے. سوچے کہ مسافر آیا ہوگا, درود و سلام پڑھ رہا ہے, دوسرے دن دیکھا تو پھر وہ کھڑا ہے, تیسرے دن دیکھا تو پھر وہ کھڑا, وہ سمجھ گئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا, کہا ذرا سنو یہاں آؤ, کیا ہے؟ کہا کہ ہم درود و سلام پڑھنے کے لیے. کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہم اندلس سے آئے ہوئے ہیں. تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیاری بات کہی. بات اصل یہ ہے کہ علم کی بڑی کمی اور مسئلے مسائل کے بیان کرنے میں بڑی کوتاہی, ہمارے ہاں جنت جہنم یا اختلاف ہی کے لیے سارا زور دیا جاتا ہے, کس کے اوپر؟ اختلاف ہی پر, ہے نا؟ کیا خیال ہے عبداللہ؟ تقدیروں میں سارا زور جو ہے کس کے اوپر؟ ہاں اختلافی مسائل میں عوام کو ہم نے اتنا الجھا دیا کہ حق بات جو تھی سیدھی سادھی بات جو بلا کسی اختلاف کو عوام کے سامنے آنے کی نوبت ہی نہیں ہے, مشکل یہ ہو گیا ہمارے ہاں, سمجھ گئے نا؟ ورنہ اتنی واضح تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سنو, ہم نے نانا جان کو سنا ہے, سنو چاہے تم وہاں سے پہنچاؤ یا پڑھو یا یہاں سے, چاہے وہاں اندلس سے پڑھتے یا یہاں سے, کہیں سے بھی پڑھو اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں کے ذریعے ہی پہنچایا جائے گا. انہوں نے اشارہ کیا کہ تم باہر سے آئے تھے, ایک دن آ گئے, جیسے کہ صحابہ کرام کا دستور تھا, آ گئے قبر کی زیارت کر لیے, السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ پڑھ لیے, لیکن پھر اس کے بعد روزانہ ایک دو چکر لگانا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, چاہے وہاں سے پڑھو یا یہاں سے پڑھو, دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں, اور اگر کبھی کسی نے سنا بھی دیا تو ایک ایسا عجوبہ ہوتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان نے کہیں کوئی نئی چیز یاد کر دی. نئی چیز نہیں ہے تو پرانی, لیکن وہ کتابوں ہی کے اندر رہ گئی. کیوں؟ ہمارے سامنے اردو میں جو کتابیں بھی پیش کی گئیں وہ بھی بڑی محدود مقدار میں, اور جو علماء کی تقاریر ہوئی وہ بھی اختلافی مسائل تک محدود رہ گئی, یا قصے اور کہانیاں اور سیرت اور سوانح یا ملفوظات تک یا وصایا شریف تک, یہی معاملہ ہمارا رہ گیا ہے. ورنہ یہ باتیں ساری کتاب و سنت کے ذریعے علماء نے واضح کر دیا ہے, نقل کر دیا ہے. جی بس بھائی. جی
ہاں
ہاں ہاں ہاں استعمال کر اعتراض کرتے ہیں لیکن اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے چونکہ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے قرآن پاک کے اندر ہے یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اب قرآن کی آیت ہے دعا میں لفظ آیا ہوا اس کی تبدیلی تو ہمارے لیے جائے نہیں ہے. یہ اتنا سا بات ہے ورنہ پڑھنے والا کوئی یہ تصور نہیں رکھتا کہ ہاں اللہ کے نبی کو اپنی بات سنا رہے ہیں. اور اس کی مثال یوں سمجھے کہ یہاں سے آپ خط لکھتے ہیں کہاں اپنے والد کے پاس لکھیں گے وہاں بھی لکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم خیریت سے ہیں امید کہ آپ بھی. دیکھیں بالکل خطاب معلوم پڑا کہ ہاں سننے والی بات ہے لیکن سننا کا سبب کہ دعائیا چیزیں ہیں اور دعاؤں میں سامنے والے کو سنانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے جو الفاظ حدیث کے اندر منقول ہیں یا قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں چاہے لفظ یا کے ساتھ ہو یا ایوہا کے ساتھ ہو ان کے اندر کوئی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے. جی اب یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں بات صلی ہے کہ اگر نیت یہی ہو جیسے یا غوث اعظم کا ہے یا غوث اعظم کا تو بہرحال اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد یہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے نیچے لکھتے ہیں یا اللہ لکھیں گے اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نیچے روض اطہار بنا دیں گے اور اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے آقا ثواب ہی کے کرم کی بات ابھی تک کیوں ابھی اصل میں پیک اپ اور گاڑی پر بینک والوں نے لات نہیں لگایا ہے کیوں ابھی اصل میں کوئی چیک ریٹرن کوئی قسط بھی خالی نہیں کی اس لیے بات بنی ہوئی ہے. یہ لکھنے کا آقا ثواب ہی کا کرم ہے کہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے اور جس دن دو چار قسطیں گڑبڑ ہوئی اور گاڑی کہیں کارنش پہ کھڑی ہے یا ابو ظبی اور ابو ظبی اور شارجہ دبئی کے راستے میں کہیں پک اپ کھڑی کر کے لوٹ تھا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور پولیس پہنچی اب وہاں آ لاک لگا دیا اب پھر پریشانی کیا ہوتی اس وقت اب کسی مولوی کو ڈھونڈتے ہیں کسی بزرگ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ. بزرگ نے بھی ساری کسر اتار لی ایک لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت کیا کیا رکھا تھا وہی ہوتا ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب وہ انسان 24 گھنٹے میں بہرحال تسبیح ہاتھ میں رکھے گا اور ہر وقت چلتے پھرتے آپ سلام بھی کریں تو سلام کا جواب دینے کے لیے اس کے پاس موقع نہیں ہے. تو بات اصل ہے اگر یہ نیت ہے تو بہرحال اسلام نے تو اس سے منع کیا اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. جی بس چلیں اب انشاءاللہ کل جمعہ میں نا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. بسم اللہ الرحمن